نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد چوتھے پارے کا ربو اور پورا پانچواں پارہ اس کی تلاوت کی گئی ہے سورہ نساء سے تلاوت شروع ہے اس میں سب سے پہلی آیت وہ ہے جو عام طور پر خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے اور اتفاق سے جتنی بھی آیات ہیں خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھے جانے کی ان میں سے کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو خاص نکاح کے بارے میں کوئی ہو لیکن جو چیز مشترک ہے اس میں وہ تقویٰ ہے کہ اللہ رب العزت اس نئی زندگی کے شروع میں چاہتے ہیں کہ لوگوں میں تقویٰ پیدا ہو اللہ کا خوف پیدا ہو جس کی وجہ سے وہ ڈریں اور آپس کے حقوق ادا کریں چنانچہ یہاں بھی یہی فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا وخلق منہا زوجہا اور پھر اس کی بیوی کو اس سے پیدا کیا جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء پھر ان دونوں سے اللہ رب العزت نے بہت سے مرد اور عورت پیدا کیے اور یہاں تک کہ اب تک جو دنیا چل رہی ہے یقیناً حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب یہ اولاد ہے اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ یتیموں کے ساتھ کس طرح سے پیش آؤ ان کے معاملات کو ٹھیک رکھو ان کے مال کو دبا نہ لو خیانت نہ کرو اور اسی کے ضمن میں اللہ رب العزت نے اس کی بھی اجازت دی کہ لوگ اگر چاہیں تو چار چار شادیاں کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اگر تم خوف رکھتے ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کافی اور حقیقت یہی ہے لیکن جو عزیمت ہے وہ یہ ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ یعنی پہلے چار کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایسی صورت میں ضروری ہے کہ تمہیں ایک ہی پر گزارا کرو اور حقیقت یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو صورتحال ہے کہ ہم ایک کا بھی صحیح حق ادا نہیں کر سکتے یعنی ایک عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی اور شوہر اپنی بیوی کا صحیح طریقے پر حق ادا نہیں کر سکتا اس لیے ہمارے جیسا جو معاشرہ ہے اس میں یہی زیادہ بہتر ہے کہ ہم ایک شادی کریں اور اس کا صحیح حق ادا کریں لیکن یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو گنجائش دی ہے اور وہ اپنے اندر استطاعت بھی پاتا ہے اس بات کی کہ وہ دوسروں کا حق ادا کر سکے گا تو بہرحال اسے نکاح کرنے کی شرعاً اجازت ہے اور جن معاشروں میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے وہاں عام طور پر چار شادیوں سے کم جو شخص کرتا ہے اسے مسکین تصور کیا جاتا ہے جیسا کہ سعودی عرب میں عموماً یعنی ہر ایک کی تقریباً چار شادیاں ہوتی ہیں ورنہ دو تین تو کہیں بھی نہیں گئے پر حقیقت بھی ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ زنا نہ ہو بدکاری نہ ہو برائی نہ ہو حلال اور جائز طریقے اختیار کرو ناجائز اور حرام سے بچو ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ حرام جس طرح جی چاہے کر لو لیکن حلال طریقے پر نہ کرو اور اس میں بھی زیادہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ مال پہلی بیوی بھی یہ نہیں چاہتی کہ مال کی تقسیم ہو اور اس سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی نہیں چاہتی میرے پاس ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے اور ان کا یہی مسئلہ تھا کہ ان کی بیوی انتقال کر گئی اولاد خدمت نہیں کرتی اور وہ بیچارہ چاہتا ہے کہ کوئی میری خدمت ایسا ہو کہ میری خدمت کر سکے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بعض خدمتیں شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی کر سکتا ہے کوئی اور اس کی خدمت وہ انجام نہیں دے سکتا اب وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں الحمدللہ اللہ نے مجھے قوت طاقت دی ہے اور لیکن میں مجھے کچھ بیماریاں بھی ہیں کچھ عوارث بھی ہیں تو یقیناً میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی نوجوان لڑکی سے شادی ہو بلکہ کوئی بیوہ عورت ہو کوئی متعلقہ ہو کوئی ایسی خاتون ہو کہ جس سے میں شادی کر لوں لیکن میری اولاد نہیں چاہتی بھائی اگر تم شادی نہیں کرنے دیتے تو کم از کم اپنے باپ کی خدمت تو ایسے کرو کہ وہ مائل نہ ہو دوسری طرف اس کی خدمت بھی نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی اور اس کی خدمت کرے تو بہرحال شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حوصلہ اور ہمت دی ہے، استطاعت اور طاقت دی ہے، مالی حیثیت بھی مستحکم ہے کہ سب کے حقوق صحیح طریقے پر ادا کر سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آدمی دو اور تین چار شادی تک کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب لوگ تین چار ہی کی بات نہیں ہے، دس دس بیس بیس پچاس پچاس سو سو جو ہیں وہ شادیاں کرتے تھے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بہت سے لوگ ایسے آئے کہ کسی کے پاس دس بیویاں تھیں تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے چار رکھ لو باقیوں کو چھوڑ دو، ایسا بھی کیا. تو بہت سے لوگوں نے اس طرح سے معاملات کیے کہ چار بیویاں جن کی اجازت ہے وہ رکھ لیں اور باقی کو طلاق دیں. تو طریقہ یہی ہے، لیکن بہرحال اس میں شرط اول یہی ہے کہ آدمی عدل و انصاف سے کام لے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دو بیویاں تھیں، ایک صاحب دو تربوز لے کر آئے اور اس نیت سے لے کر آئے کہ چونکہ دو بیویاں ہیں ایک ایک کے گھر میں چلا جائے گا، ایک دوسرے کی گھر. لیکن خانوی رحمۃ اللہ نے کیا کیا، فرمایا میں چھری لے کے آؤ اور دونوں تربوزوں کو کاٹا اور کاٹ کر آدھا یہ والا ادھر اور آدھا یہ والا ادھر کر کے بھیجا. تو کہا کہ میاں اشرف علی میں تو لایا ہی دو اس لیے تھا کہ تاکہ ایک ایک بھیج دو. کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی میٹھا ہو دوسرا پھیکا ہو، تو عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ ایک کے گھر میں پھیکا جائے ایک کے گھر میں میٹھا جائے. لہذا دونوں کو آدھا آدھا کاٹا اور دونوں کو ادھر ادھر کر دیا تاکہ آدھا پھیکا آدھا میٹھا یا جو بھی ہے جیسا بھی ہے. تو فرمایا کہ بھائی تو بڑی مصیبت میں، دیہاتی آدمی تھا، اس نے کہا بھائی ہم تو سمجھے تھے کہ تیری دو بیویاں ہیں تو بڑے مزے میں ہوگا، لیکن تو بڑی مشکل میں ہے بھائی. مطلب کیا ہے کہ عدل و انصاف کرنا آسان کام نہیں ہے، دونوں بیویوں کے درمیان عدل سے رہنا، انصاف سے رہنا یہ آسان کام باقی نہیں ہے. اور میں تو جیسا کہ شروع میں عرض کر چکا کہ ایک بیوی کے ساتھ عدل و انصاف ہو جائے تو بڑی بات ہے، ہم تو ایک بیوی کے حق ادا نہیں کر سکتے. ابھی میں ظہر کی نماز کے لیے دو دن پہلے آ رہا تھا تو ایک خاتون سامنے کھڑی اور تصویر لے کے آئی تھی اپنی میاں کی، اور کہنے لگی کہ یہ نمازی ہے یہاں کا، مجھے بہت ستاتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، ذرا اس کی خبر لو. میں نے کہا بھائی میں خبر وبر تو نہیں لے سکتا ہوں، لیکن اتنی بات ہے کہ بہرحال بیان کرتا ہوں تو بات میں کہہ دیتا ہوں، اب جو لوگ سمجھنا چاہیں وہ سمجھ جائیں اور نہیں کوئی سمجھنا چاہے تو وہ جھنڈا لے کے دیکھو کھڑا نہیں ہوگا. تو میرے عزیز ہو، بیویوں کے ساتھ زیادتی مت کرو، ظلم نہ کرو، وہ تمہاری کس قدر خدمات کرتی ہیں، انجام دیتی ہیں، سوچ نہیں سکتے. تم ایک ماچی رکھتے ہو صرف جھاڑو پوچھے کے لیے، دو تین ہزار روپے اس کو دیتے ہو اور پھر بھی اعتماد والا کام نہیں ہوتا. کپڑے دھونے کے لیے رکھو گے تو الگ سے دو چار ہزار روپے دینے پڑیں گے، پھر کھانا پکانے کے لیے رکھو تو دو چار پانچ ہزار الگ سے دینے پڑیں گے. سوچو تو صحیح کہ ایک عورت تمہارے دس بیس ہزار کا کام مفت میں انجام دے رہی ہے، تمہارے بچے پال رہی ہے، تمہاری خدمت انجام دے رہی ہے اور تمہارے جو ہے وہ گھر کی پوری کفیل ہے. ایک اعتبار سے تم چلے جاتے ہو تو تمہیں پریشانی نہیں ہے کہ گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے. تو اس قدر ایک عورت انجام خدمت دے رہی ہے تو کچھ تم بھی تو تھوڑا شکریہ ادا کر دیا کرو. خواتین یہ ضرور چاہتی ہیں کہ جب کوئی کام اچھا ہو تو کم از کم یہ کہہ دو کہ آج بیوی تم نے بہت اچھا کام کیا، تھوڑی سی حوصلہ افزائی تو کر دینی چاہیے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایک مرید تھے، انہوں نے دعوت کی، دعوت میں جب پہنچے تو کھانا جب کھا چکے تھے حضرت نے فرمایا کہ بھائی اپنی بیوی کو بلا لو پردے میں. تو جب وہ آ گئی تو انہوں نے کہا بھائی ماشاء اللہ تمہیں بہت اچھا کھانا بنایا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے. ابھی اتنی بات کی تھی کہ وہ ہچکیوں سے رونے لگی. تو آپ نے فرمایا بھی میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے کہ جس سے تمہیں تکلیف پہنچے. کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ میری شادی کو بیس سال ہو گئے، اس بیس سال میں کبھی اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ تو نے کھانا اچھا بنایا. آج جب میں نے آپ کی زبان سے یہ بات سنی ہے تو مجھے رونا آ گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ کم از کم اتنا حق تو بیوی کو ہوتا ہے کہ جب وہ اچھا کام کرے تو ہم اس کی تعریف بھی کریں اور کہیں کہ بھائی تم نے کھانا اچھا بنایا ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں اور لذت دے، اور ایسے کھانے بنا بنا کے کھلاؤ. تو تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں عورت تو خوش ہو جاتی. اتنا بھی آدمی کو بخیل نہیں ہونا چاہیے کہ جائز درجے میں بھی تعریف نہ کرے. اس لیے ایک بیوی کا حق بھی ہم تو صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مرد ایسے ہوتے ہیں، بہت سے مرد ماشاءاللہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ حق ادا کرتے ہیں، بیویوں کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے. اس لیے انہیں بھی خوب سمجھ لینا چاہیے اس بات کو کہ وہ شوہر کی پوری پوری خدمت کریں. اللہ تعالیٰ نے جو حق رکھا ہے شوہر کا اسے انجام دینا چاہیے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں شوہر کو حکم دیتا، یعنی بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. لیکن چونکہ سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں ہے اس لیے بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ شوہر کو کرے، لیکن شوہر کا مقام بہرحال اتنا بلند ضرور ہے. تو اس لیے ایک تو یہ کہ جو ایک بیوی اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا حق بھی ہم ادا کریں. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ معمولی درجے کے بزرگ نہیں تھے اور اچھی عمر اللہ نے انہیں نصیب کی، اور شادی کی جو زمانہ تھا ان کا وہ بھی 60 سال کے قریب تو تھا، لیکن ان کی اہلیہ فرمایا کرتی تھی کہ 60 سال کی زندگی میں کبھی میرے شوہر نے مجھے یہ نکاح کے پانی پلا دو. ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہوگا انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جہاں بیچاری آئی کہا ذرا پانی تو لا دینا، وہ ایک عورت تو جل بن کے کہہ لی کہ انتظار میں بیٹھا تھا میرے کہ میں آؤں تو پانی منگائے، خود سے تو نہیں پی سکتا تھا. تو اتنا بھی آدمی کو نکٹھو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گلاس اٹھ کے پانی نہ پی لے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ خواتین کو کچھ شکوے شکایات ہیں. آج موضوع نکل آیا تو میں عرض کر دوں، ہو سکتا ہے کوئی صاحب موجود ہوں جو اپنی بیوی کو تنگ کرتے ہیں ستاتے ہیں، تو بھائی جو بھی ہیں وہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرے عزیز اپنی بیوی کا حق ادا کرو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اس کے کچھ حقوق شریعت نے رکھے ہیں. آپ یہ سجیے نہ سمجھیں کہ وہ آپ کی زرخرید باندھی یہ غلام ہے، کنیز ہے. اس کی ایک حیثیت اور بھی ہے، اور وہ حیثیت ہے اللہ کی بندی ہونے کی. وہ تمہاری بیوی تو ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندی بھی ہے. کم از کم اللہ کی بندی ہونے کے ناطے اس کا حق ادا کرو. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ صاحب یہ کمشنر کا آدمی ہے ذرا خیال رکھنا، تو بڑا خیال کرتے ہیں ہم، کمشنر کا بندہ ہے، ڈی آئی جی کا آدمی ہے، بڑا خیال رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری بندیاں ہیں، ان کا ذرا خیال رکھنا بھائی، اس کا خیال ہمیں نہیں، یہ اللہ کی بندیاں ہیں، جس طرح ہم اللہ کے بندے ہیں تو خیال رکھنا چاہیے ہمیں. تو بہرحال جو صاحب بھی ہیں میں ان سے مؤدبانہ عرض کرتا ہوں اس معاملے میں کہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا کریں، اور صرف انہیں کے لیے نہیں، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ سب کو بھی کہتا ہوں کہ ہم میں جو کمی کوتاہیاں خامیاں ہیں ہم ان کی طرف نگاہ کریں، ہم ان میں دیکھیں. حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اپنے بچوں کا بھی خادم، اپنی بیوی کا بھی خادم. اور حقیقت یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی کام لے لے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا گھر کا، اور حقیقت یہ ہے کہ مرد کام بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے، بہت سے کچھ ہوتے ہوں گے جو نکھٹو ہیں بالکل، لیکن عام طور پر گھر کا سودا سلف لانا، کام کاج کرنا، یہ سب مردوں کی ذمہ داری ہے، وہ انجام بھی دیتے ہیں. اپنے بچوں کا خیال کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، بیوی کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، تو اس کے نتیجے میں گاڑی چلتی ہے دونوں طرف سے. جب دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے، کیوں ایک ہاتھ سے تالی کبھی نہیں بجتی، خالی بیوی خدمت کرتی رہے اور شوہر بالکل کبھی بھی جو ہے اس کی تعریف نہ کرے، یا شوہر خدمت کرتا رہے اور بیوی کبھی اس کی تعریف نہ کرے، تو گاڑی کبھی اس طرح نہیں چلے گی. دونوں طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کو درست طریقے پر چلائیں، اور اپنے جو ہے وہ ایک دوسرے کی تعریف بھی کریں وقتی، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ بھی پیش آئیں. قرآن مجید میں اللہ نے سفارش کی عورتوں کی کہ وعاشروہن بالمعروف، تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، معاشرت اچھی کرو. معاشرت آپس کے رہن سہن کو کہتے ہیں. تو قاعدے کے مطابق کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، تم عورتوں کو بھی، مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ قاعدے قرینے سے رہو، اور اسی طریقے سے عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے. حدیث میں آتا ہے کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب اس کا، یعنی وہ نیک گھرانہ ہے کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو تو اس کو بیوی اسے مسکراتے ہوئے ملے، یعنی اس کا استقبال مسکرا کر کرے، شوہر کا دل خوش ہو جائے کہ بھئی میری بیوی گھر میں، میں جاؤں گا تو میری ساری تھکن اتر جائے. تو بہرحال اس طرح کی خواتین ہیں بھی الحمدللہ، ایسا نہیں کہ بالکل معاشرہ اس سے خالی ہے، اور اس کے برعکس بھی معاملے ہیں. بہرحال ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. یہاں پر شادیوں کے بارے میں جہاں تک میں عرض کیا کہ 3-4 کی شادیوں کی جو اجازت ہے، اس صورت میں ہی کہ جب آدمی عدل و انصاف کر سکے، اور اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتا تو ایک ہی کافی ہے، اس کے ساتھ ہی عدل و انصاف ہو جائے تو بڑی بات ہے. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار شادیاں کی، یعنی 11 بھی آتی ہیں، 13 بھی آتی ہیں، تو متعدد ازواج کا مسئلہ ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں گزشتہ سالوں میں، یہاں اس وقت اس کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا، آپ نے جو شادی پہلی کی تھی وہ 25 سال کی عمر میں کی تھی، اور ایک ایسی خاتون سے کی تھی جس کی عمر 40 برس کی تھی، اور 25 سال اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، آپ نے دوسری شادی نہیں کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک موجود رہی اور ساری اولاد بھی آپ کی ہونی چاہیے، سوائے ایک کہ جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے، اس کے علاوہ باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. گویا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال کی عمر تھی، حضرت خدیجہ کی 65 سال کی عمر تھی. ایک 65 سال کی عمر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی، اور اس وقت تک کوئی شادی نہیں کی. اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو غالباً 55 سال کی عمر میں پھر دوسری شادی کی تھی، علم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور اسی دوران حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی ہو گئی تھی لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی. تو بہرحال یوں سمجھ لیجیے کہ 50-55 سال کے اندر جا کے ایک بیوی ہی تھی, 55 سال میں بھی ایک ہی بیوی تھی. اور باقی جو بھی شادیاں آپ نے کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس میں بہت سی حکمتیں تھیں. کہیں بیوہ سے شادی کی ہے, کہیں متعلقہ سے شادی کی ہے, کہیں اس لیے کی ہے کہ اگر اس سے شادی کر لیں گے تو ان کا خاندان پورا مسلمان ہو جائے گا. چنانچہ بہت سی حکمتیں, ان حکمتوں کی بنا پر, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحیح جوانی کا زمانہ تھا, 50-55 سال تک ایک 65 سال کی خاتون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں, تو کیا باقی زندگی گزارنا آپ کے لیے مشکل تھا؟ اس لیے جو لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, یاد رکھیں کہ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں کی ہیں اور اس میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ مضمون لمبا ہے, لیکن بس اتنی سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج, جو 4 سے زائد شادیاں تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھیں, آپ جتنے چاہے نکاح کر سکتے تھے, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیے وہ 11 شادیاں کی. اور اس میں بھی میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ 55 سال میں جا کے, یعنی ایک بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, پھر 5 سال میں مزید ایک بیوی آئی, تو 55 سال میں ایک ہی بیوی تھی. اس کے بعد پھر آپ نے مزید, چونکہ 63 سال کی عمر تھی, تو 8 سال میں باقی شادیاں کی ہیں اور اس میں بھی بہت سی حکمتیں تھیں. چنانچہ ایک شادی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور ان کے بھائی کو جب پتہ چلا, تو اس نے کہا کہ واقعی محمد ایسے مرد ہیں کہ جن کی مبارکباد قبول کرنی چاہیے اور جنہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے کہ میں ساری زندگی ان کی مخالفت کرتا رہا اور میری بہن کی شادی ان سے ہو گئی. محمد وہ مرد ہیں کہ جنہیں ذلیل نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت ہی دی ہے اور ہمارے لیے بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم انہیں عزت دیں, اور پھر وہ مسلمان ہو گئے. اسی طریقے سے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس رشتے کی بنا پر, تو ان سے نکاح کیا آپ نے. تو بہرحال یہاں اس وقت پورا تفصیل مقصود نہیں ہے, بس اتنی سی بات سمجھ لینے کی کافی ہے. ہمارے لیے جہاں تک ہے وہ یہی ہے کہ ایک کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے کام لیں, اور اگر زیادہ ہیں تو ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. تو حضرت ڈاکٹر صاحب کی میں بات بتا رہا تھا کہ ان کی اہلیہ نے یہ بات کہی کہ 60 سال کی عمر میں کبھی انہوں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ پانی لا کے پلا دو یا فلاں چیز مجھے دے دو, بلکہ از خود اٹھ کر کام کر لیا کرتے تھے. البتہ فرماتی ہے کہ میں نے بھی پوری کوشش کی کہ انہیں کہنے کی نوبت کبھی نہ آئے, از خود لے جا کر پہلے سے ان کے معاملات درست کر دیا کرتی. تو دونوں طرف سے معاملات تھے. میں نے عرض کیا کہ انہوں نے بھی کبھی, یہ ایسا ہی معاملہ ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی سلام میں پہل کرو, بچے ہیں تو انہیں بھی سلام کرنے میں پہل کریں ہم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس پر خود بھی عمل رہے کرتے رہے. بچے چھپ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ آپ جیسے تشریف لائیں گے ہم سلام کریں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کر لیا کرتے, تو موقع نہیں دیتے. تو اسی طریقے سے میاں بیوی کا معاملہ بھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اس کا موقع نہ دے کے کسی کو تکلیف پہنچے ایک دوسرے سے, بلکہ دونوں راحت پہنچانے کی کوشش کریں, فکر کریں. اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے جو حصے ہیں ان کو بیان کیا. میں نے اس کی کچھ اجمال کو بیان کر دیا تھا, اس میں تفصیل ہیں, لیکن یقیناً اس تفصیل کو بھی یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا. صرف اتنی بات کافی ہے کہ جب بھی کبھی کسی کا انتقال ہو جائے تو دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ مال چھوڑ کر مرا ہے یا مال چھوڑ کر نہیں مرا. اگر مال چھوڑ کر مرا ہے تو یقیناً اس کے کچھ حصے دار, اس کے کچھ ورثہ ہوں گے اس کے مال سے متعلق جو ہو جاتے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں آدمی کو جتنا جلد ہو سکے وراثت کی تقسیم کرنی چاہیے. اس چکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ صاحب وراثت تقسیم ہوگی تو پھر مکان بک جائے گا, ہم کہاں جا کے رہیں گے. مختلف عوارض لوگ پیش کرتے ہیں, ان سب کے بھی حل شریعت میں موجود ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ ساری صورتیں جا کر دارالافتاء میں کسی مستند عالم کے پاس, مفتی کے پاس جا کے صورت بیان کریں کہ بھائی یہ صورت ہے, اب اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یقیناً وہ انشاءاللہ آپ کو مسائل بھی بیان کریں گے, تفصیل بھی بتائیں گے, اور کوئی صورت بھی ایسی بتائیں گے جس سے جو ہے وہ گھرانے بکھرے نہیں ٹوٹے نہیں. ان کے پاس لیکن جانا چاہیے, اور اپنے طور پر جو ہے وہ ہم سال ہر سال ایسے گزار دیتے ہیں کہ وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی. یقین کیجئے کہ یہ بڑی سخت, بہت ہی سخت گناہ کی بات ہے. اس لیے اس معاملات میں جو ہے وہ سستی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جائے تدفین کے بعد جب گھر پر آ جائیں تو سب سے پہلے کام وراثت کا ہی کرنا چاہیے کہ جو وارث ہیں ان کا حصہ بنا لیا جائے اور بتا دیا جائے کہ اس کو کتنا حصہ ملنا ہے, اور اسی وقت تقسیم ہو جائے تو سب سے اچھی بات, ورنہ جتنا جلد ممکن ہو سکے اس معاملے کو سمیٹ لینا چاہیے. پانچویں پارے میں اللہ رب العزت نے الرجال قوامون علی النساء اتفاق سے یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جو میں مختصر طور پر اس کو سمیٹ دوں گا انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکمیت عطا فرمائی. الرجال قوامون علی النساء، قوام قیم نگران کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا ہے مرد کو، جیسا کہ میں نے کہا گھر کا سربراہ ہے اور گھر کی نگرانی کرتا ہے، اپنے بچوں کی نگرانی کرتا ہے، بیوی کی نگرانی کرتا ہے. اور نگرانی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شک و شبے سے بھرا ہوا ہے اس لیے نہیں، بلکہ یہ کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کو حاکم بنایا ہے اس طور پر. تو یہاں پر دو باتیں بیان کی گئیں کہ اللہ نے دو طرح سے فضیلت دی ہے مرد کو. ایک تو یہ کہ اللہ نے مرد بنایا ہے، یہ خود ایک فضیلت کی چیز، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے مرد کو عورت پر، اور دوسرا سبب کیا ہے کہ وہ بما انفقوا من اموالهم، اپنا مال خرچ کرتے ہیں. عموماً مرد مال خرچ کرتا ہے، باپ ہے تو بیٹی پر خرچ کرتا ہے، شوہر ہے تو بیوی پر خرچ کرتا ہے، بیٹا ہے تو ماں پر خرچ کرتا ہے. بہرحال یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مرد پر رکھی ہیں کہ مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے گھر کی عورتوں کا، انہیں تکلیف نہ پہنچے، انہیں بازار نہ جانا پڑے، انہیں ملازمت نہ اختیار کرنی پڑے، کمانے کے لیے باہر نہ نکلیں. یہ ذمہ داری مرد کی ہے کہ وہ ان کے لیے اسباب اختیار کرے اور لا کر ان کے اخراجات پورے کرے، ان کی نگرانی کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھے. اور عورت کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے قدم نہ نکالے. سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، مرد کے ذمہ نان نفقہ ہے، عورت کے اخراجات، اس کو گھر رہنے کا اور عزت کے ساتھ ٹھکانا فراہم کرے. اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے خیانت نہ کرے کسی طور پر، نہ اس کے مال میں، نہ اس کی اولاد میں، اور اسی طریقے سے اس کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ نکالے. آج عام طور پر لڑائی جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ بیوی بغیر بتائے مہکے چلی گئی، شوہر آیا کہ تم کیوں گئی، مجھ سے تم نے پوچھا نہیں، بس یہیں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور جھگڑے اس حد تک بڑھتے ہیں کہ طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے. پہلے زمانے میں سنتے تھے یورپ میں بہت طلاقیں ہوتی ہیں، لیکن اب یہ طلاقیں ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہیں. مسلمان ملکوں میں بہت طلاقوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. دارالافتاء کے اندر ہمارے جو مسائل آتے ہیں، پورے ملک کے دارالافتاؤں میں سب سے زیادہ مسائل طلاق کے آتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہو جاتی ہیں. حالانکہ طلاق کو جس حد تک ہو سکے روکنا چاہیے، لیکن معمولی معمولی باتوں پر طلاق ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے اچھا پھر ایک اور مسئلہ ہے، بعض لوگ طلاقیں دے دیتے ہیں، فوراً تین طلاق سے کم دیتے ہی غصہ انہیں آیا اور آتے ہی طلاق طلاق طلاق، جیسے کہ فائر کر دیے تین اور ٹھا کر کے ختم. پھر اس کے بعد بھاگتے پھرتے ہیں کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی مولوی صاحب کے پاس کوئی صورت بتا دو بس کسی طریقے سے، ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، پھر بیوی بھی رو رہی ہے، مرد بھی رو رہا ہے. اور بھائی جب پہلے طلاق دے رہا تھا اس وقت تجھے خیال نہیں آیا طلاق دیتے ہوئے؟ شریعت کے احکام کو اس وقت سیکھنا چاہیے. دیکھیے ہر ایک چیز کے احکام ہیں. آدمی کوئی کاروبار کرتا ہے، اس کاروبار کے متعلق شرعی احکام کو سیکھنا چاہیے. دکان کھولتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کر رہا ہے، تو اس سے متعلق جو حلال و حرام کی چیزیں وہ سیکھنا اس پر فرض ہو جاتا ہے. ایک آدمی اگر تجارت نہیں کر رہا تو تجارت کے مسائل جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن جب تجارت کر رہا ہے تو اب مسائل جاننا ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ ورنہ حلال و حرام کا پتہ ہی نہیں چلے گا اسے. اسی طریقے سے جب تک نکاح نہیں کیا اسے نکاح اور طلاق کے معاملات اور مسائل پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جب آدمی شادی کرنے لگے اب وہ طلاق کے مسائل بھی سیکھے، نکاح کے مسائل بھی سیکھے، بیوی کے حقوق کس طرح ادا کرے، اور بیوی بھی سیکھے کہ شوہر کے حق کیسے ادا کرے گی. آج ہوتا یہ ہے کہ بالکل کورے نکمے ہوتے ہیں، مرد بھی عورت بھی، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا. کھانا کھلانا کس کے ذمہ ہے، پکانا کس کے ذمہ ہے، بچے پالنا کس کے ذمہ ہے، نان نفقہ کس کے ذمہ ہے، اور شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، کوئی جانتے ہی نہیں. نتیجہ یہ کہ جب حقوق کا ہی پتہ نہیں ہے تو جنگ تو ہوگی خود بخود، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے معاملے میں مداخلت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تین طلاقیں دے دو. شریعت نے تو ہمیں احکام سکھلائے کہ کوشش کرو کہ طلاق تک نوبت ہی نہ آئے. ہمارے یہاں تو غصے میں سب سے پہلا لفظ ہی طلاق کا استعمال کرتا ہے، گھر سے قدم باہر نکالا طلاق، بیوی سب کہتے ماں باپ کے پاس گئی تو طلاق، تو نے اگر بچوں کی شکل دیکھی تو طلاق، میرے گھر میں داخل ہوئی تو طلاق، فلاں کام کیا تو طلاق. یعنی طلاق نہ ہوئی فیل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر سارا قصور جو ہے یا تو مولوی صاحب کا ہو جاتا ہے بیچارے کا، جو اسے بتاتا ہے کہ وہ تیری طلاق ایسی ہو گئی کہ اب دوبارہ رجوع نہیں کر سکتے، ورنہ پھر اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی تین طلاقیں ایک دفعہ دی ہیں لہذا وہ ایک ہی ہوئی دوبارہ رہ سکتی ہو تو دوسرے مسلک کے پاس چلے جاتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کا جو بھی مسلک ہے وہ اپنے مسلک کے مطابق عمل کریں، ہمیں ذرہ برابر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہم اب تک کیا تھے، کس مسئلے پر عمل کر رہے تھے، کس مسلک کے مطابق چل رہے تھے، اب صرف خواہشات نفسانی پوری کرنے کے لیے دوسرا مسلک اختیار کرتے، یہ کب جائز؟ ہاں اگر تم شروع سے پہلے سے اس مسئلہ سے چلے آ رہے ہو، تین کیا 300 دے دو ہماری طرف سے، ہمیں کیا، لیکن جب تم ایسے مسئلہ سے تعلق نہیں رکھتے ہو تو پھر اس صورت میں تین طلاقیں دینے کے بعد پھر صرف اس خیال سے کہ بھائی یہ گھر میں رہے دوسری جگہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں جی رہو، پھر آج رہنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر یقیناً ایک مسلک والے کے اعتبار سے تو وہ حرام کام کر رہا ہے اور دوسرے مسلک کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں جی جائز کام کر رہا ہے، بات جو بھی ہے لیکن ہمیں خود سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا تھے کیا ہیں، اور صرف ایک خواہشات نفسانی کے لیے ہم اپنا دین مذہب تبدیل کر رہے ہیں، کیونکہ چاروں ائمہ کے نزدیک چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں رحمہم اللہ، تمام لوگوں کے نزدیک اگر کوئی شخص تین طلاقیں دے دے گا تو وہ واقع ہو جائے گی، منع کیا ہے ایک الگ بات ہے کہ تین طلاقیں اکٹھی مت دو، یہ طریقہ برا ہے، اس سے منع کیا شریعت نے، لیکن اگر کوئی دے دے گا بھائی چھ گولی چھ فائر اگر کسی نے کر دیا مر تو جائے گا نا، مر تو ایک سے بھی جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے پورے کے پورے چھ فائر کر دیے تو پانچ گولیاں خام خام ضائع گئیں، ایک سے جو کام ہو سکتا تھا تو چھ گولیاں چلانے کی کیا ضرورت، اور اسی طریقے سے جتنے اسلام پیپر والے اور ادھر ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی جب آپ لکھوانے جائیں گے وہ تین سے کم لکھتے ہی نہیں، اور بتا دوں کہ جتنی یونین کونسل ہے اور جو بھی ہیں آپ وہاں جائیں گے اگر ایک طلاق دے کے وہاں پہنچے کہتے تو طلاق ہی نہیں ہوئی، دین سے اتنی ناواقفیت کہ وہ ضرور طلاق کرائیں گے، شریعت نے کیا حکم دیا، قرآن ہمارا کیا کہتا ہے، چونکہ اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے اس لیے ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں کہ قرآن میں کیا احکام ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو فرمایا وہ یہ ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المساجد، جو عورتیں نافرمان یعنی شوہر جو ہے یہ ڈر رکھتے ہیں کہ نافرمانی کرتی رہیں گی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہارا لڑائی جھگڑا ہو جائے تو طلاق دے دو فوراً، فعظوہن سب سے پہلے کام یہ تم اسے واضح نصیحت کرو کہ بی بی ایسا کام نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، شریف عورتیں یہ کام نہیں کرتی ہیں، تمہاری مائیں تمہاری خالائیں وہ ایسی عورتیں نہیں ہیں، تم یہ کیا کر رہی ہو، مطلب سمجھانے کی بات کرو، فعظوہن سب سے پہلے تو وعد و نصیحت سے کام لو، اگر یہ کام ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ وعد و نصیحت سمجھنے والی خاتون نہیں ہے تو دوسرے درجے میں یہ ہے واہجروہن فی المساجد، اپنے بستر الگ کر لو، اسے گھر سے مت نکالو نہ خود گھر چھوڑ کے جاؤ، صرف بستر الگ کر لو، اتنا کہا، یہ نہیں کہا کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ، گھر چھوڑ کے نہیں جانا، اسی گھر میں رہتے ہوئے شریف عورت کے لیے یہ بھی بہت بڑی سزا ہے کہ اس کا شوہر اس سے الگ ہوتا ہے تو اس سے بستر الگ کر لو، دوسری صورت یہ اگر وہ واقعتاً کسی شریف خاندان کی ہے تو اس بات کو بہت بڑا سمجھے گی اور فوری طور پر وہ صلح کرے گی، واہجروہن فی المساجد، اور اگر پھر بھی وہ نہیں مانتی تو تیسری شکل ہے واضربوہن، تھوڑا بہت مار بھی سکتے ہو، لیکن یہ مارنا ڈنڈے سے نہیں، ہڈیاں توڑ دینا جانوروں کی طرح مارنا یہ نہیں، بلکہ فقہائے کرام نے صرف اتنا لکھا ہے کہ کوئی دوپٹہ ہے مثلا اس کو بل دے کے ایسے مار دو کہ پتہ بھی نہ چلے، لیکن یہ صرف ڈرانے کی حد تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شادیاں تھیں لیکن آپ نے کبھی کسی کو بیوی کو مارا نہیں، تھپڑ بھی نہیں مارا کبھی، تو اس لیے مارنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تفصیلات ہیں، میں اس وقت یہاں بیان نہیں کر سکتا اس لیے وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال مارنا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن اجازت دی ہے کہ کم از کم ایک حدیث میں یہ آتا ہے جیسے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو، اب کوڑا لٹکانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو آئے دھنا دھن شروع ہو جاؤ، کو آئے گا ہی نہیں گھر میں، بھائی لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتہ ہو بچوں کو کہ دیکھو یہ کوڑا لٹکایا ہوا ہے ابا نے، اگر گڑبڑ کریں گے تو پٹائی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے بیوی کے دل میں بھی یہ ہو کہ بھئی اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے، اگر میں بات نہیں مانوں گی تو کسی وقت یہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے جو اچھی بات نہیں ہے، بس یہ ڈرانا ہے اصل، تو واضربوہن فإن أطعنكم، اگر وہ ان تین باتوں سے مان جائیں، وعد و نصیحت، بستر الگ کرنا، تھوڑی سی مار پٹائی، اگر اس سے باز آ جائیں فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر تم انہیں کچھ نہ کہو، یعنی اگر وہ مان لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی میں جو ہے وہ ٹھیک ہو کے چلتی ہوں تیرے ساتھ، تو پھر تم بھی تان و تشریح سے کام نہ لو، اب اس کو برا بھلا مت کہو، ان اللہ کا نا علیم کبیرہ. یہاں تک تو یہ بات ہو گئی. وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں لیکن اگر تم یہ سمجھو کہ ان دونوں کے درمیان معاملہ اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے کہ لڑائی بڑھی رہی ہے اور جدائی ہونی ضروری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مت طلاق دو، پہلے صلح کی کوشش کرو. فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ایک حکم عورت کے خاندان سے لے لو، ایک اپنے طرف سے لے لو، تاکہ وہ دونوں مل کر صلح صفائی کی کوشش کریں. اِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر یہ دونوں حکم فیصل کوشش کریں گے، ارادہ رکھیں گے اصلاح کا، تو یوفقی اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ دونوں کو توفیق دے دیں گے، صلح ہو جائے گی. تو دیکھیے یہ چوتھا مرحلہ ہے کہ طلاق سے پہلے یہ چوتھا مرحلہ کہ آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں دو آدمی. ان اللہ کا نا علیمن خبیرہ، تو یہ دیکھیے اس کے بعد جا کے کہا ہے کہ اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو پھر یہ ہے کہ ایک طلاق دے دو بس. جب ایک طلاق دے دی تو اس کے بعد پھر اختیار ہے عورت کو، جو شرعی اعتبار سے تین حیض آتے ہیں تو تین حیضوں تک اختیار ہے، مرد چاہے تو طلاق سے رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع کر لیے تو نکاح کے بغیر وہ رہ سکتی دوبارہ. لیکن اگر وہ رجوع نہیں کرتا، نہ بیوی اپنی حرکتوں سے باز آتی، نہ شوہر کے دل میں آئی کہ رجوع کروں، وقت گزر گیا تو نکاح ختم ہو گیا. اگر وہ چاہے تو وہ شادی کر سکتی، یہ بھی چاہے یہ بھی کر سکتا. بتائیے کتنا آسان معاملہ ہے. خود بخود یہ طلاق جو ایک دی تھی وہ رجوع نہیں کیا مدت کے اندر اندر، تو ایسی صورت میں یہ طلاق بائن ہو جائے گی اور عورت بھی آزاد ہے، وہ جب چاہے نکاح کر سکتی ہے کہیں بھی، ضروری نہیں کہ پہلے شوہر سے نکاح کرے وہ دوبارہ. اور اگر بالفرض وقت گزر گیا، رجوع بھی نہیں کیا اور نکاح بھی نہیں کیا، وہ اپنے گھر چلی گئی، اپنے گھر سال گزر گیا، دو سال گزر گیا، یہ بھی بیچارہ جو ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، کوئی بیوی نہیں ملی، اسے بھی کوئی شوہر نہیں ملا، اب دونوں کے گھر والوں نے کہا چلو بھائی دوبارہ دونوں کو ملا دیں، اب دوبارہ بھی دونوں کو ملایا جا سکتا، پھر نکاح کرا دو. تو ایسے طریقے زیادہ آسان ہے، یا ہم اپنی حرکتوں سے یا اپنی عقل سے تین طلاقیں دے کے معاملے کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ملا دو کسی طرح، پھر نہیں مل سکتی. تو دیکھیے ایک طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، رجوع کر لیا، اب اس کے بعد سال دو سال پھر جھگڑا ہوا، پھر ایک طلاق دے دی، پھر رجوع کر سکتا ہے مدت کے اندر اندر. کتنی آسانی ہے شریعت میں، اور نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اور پھر جب تیسری طلاق دے دی اس نے، اب رجوع نہیں کر سکتا. اب تمہاری مرضی کے چاہو تو یہ طلاقیں الگ الگ موقع پر دو. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ پاکی کے زمانے میں طلاق دینی چاہیے، ناپاکی کے زمانے میں طلاق نہ دو. لیکن لوگ اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں کہ بھائی ناپاکی کے زمانے میں دی تھی طلاق ہی نہیں ہوئی. یہ نہیں ہے، طلاق پھر بھی ہو جاتی ہے لیکن اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. طہر کے زمانے میں تو، چونکہ وہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو عورت سے تھوڑی سا بعد ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے، قریب نہیں وہ ہوتا اس کے، اس لیے فرمایا کہ ایسے موقع پر تم طلاق نہ دو، بلکہ وہ تمہارے قریب، جب تم اس کے قریب جا سکتے ہو اس زمانے میں طلاق دو. تو بہرحال پہلی طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے مدت میں، پھر اگر ساتھ رجوع ہو گیا، کئی سال گزر گئے، پھر لڑائی جھگڑا ہو گیا، پھر ایک طلاق دے دی، پھر بھی رجوع کر سکتا ہے. اور اس کے بعد رجوع کا پھر دو چار پانچ سال گزر گئے، لیکن اس کے بعد خدا نہ کرے پھر تیسری طلاق دے دی، تو پھر رجوع نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے یہ تو اس صورت میں تھا جب آپ نے طریقے سے طلاقیں دی، لیکن اگر کسی نے غصے میں آگے تینوں دے دی ہیں تو بہرحال طلاقیں واقع ہو جائیں گی، رجوع نہیں کر سکتا اس، یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے. بس بھائی آج بس مسئلے کو یہیں تک رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے. کوشش کرنی چاہیے طلاقوں سے بچیے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کوشش کریں ان کے درمیان صلح ہو جائے اور آپ اس کا سبب بن جائیں. انشاءاللہ اگر وہ صلح سے رہیں گے اور آرام والی زندگی گزاریں گے، اس کا اجر و ثواب انہیں بھی ملے گا جب ان کے درمیان صلح صفائی کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق ادا فرما، اور جب وقت آخرائے خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے گرمی کی شدت کو دور فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دیجئے، یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے، ہم جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے ہم پر آسانیاں فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ نے روزے میں بھی یہ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ہم تم پر آسانی چاہتے ہیں سختی نہیں چاہتے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ظاہری اعتبار سے جو گرمیاں ہیں اے اللہ اس کو اے اللہ اعتدال والا موسم فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رحمت کی بارش نازل فرما دیجئے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب العالمین.